لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكهنين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. ہماری گفتگو اس ذیل میں چل رہی تھی کہ خداوند متعال نے قیامت کے میدان میں انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہ جو قیامت کا دن نتیجے کا دن ہے، دنیا جو امتحان گاہ ہے، وہ قیامت کہ جس میں ہر انسان، جتنے بھی انسان اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر الی یوم القیامہ، جتنے بھی انسان مخلوقات انسان کی شکل میں جتنی بھی آئی ہیں، قیامت کے دن سب کو مبعوث کیا جائے گا، اور ہر شخص کو چاہے وہ مومن ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے کافر ہو اور کافر میں چاہے وہ کافر ہو جو صاحب دین ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یا وہ کافر ہو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، زندیق ہے، ملحد ہے، ایتھسٹ ہے، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو قیامت کے دن وہ اور ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ اس کے امام کو دیکھا جائے گا، اس کے امام کو دیکھا جائے گا کہ اس کا امام کون ہے، اس کا امام کون ہے، اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا کہ اگر اس کا امام امام حق ہے، اس کا امام امام حق ہے، تو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، کہ جو امام حق، وہ حجت خدا، وہ ولی خدا، کہ جو منحصر ہے 12 کے عدد میں، کہ جس کا پہلا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اور جس کا آخر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ بارہ وہ حجت خدا ہیں، یہ بارہ وہ حجت خدا ہیں کہ حدیث ثقلین کے بقول ابن حجر مکی، ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق محرکہ میں اہل سنت کے معتبر ترین عالم، اپنی معتبر ترین کتاب کہ جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کتاب میں ابن حجر مکی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین، کہ اس حدیث کا لازمہ، اس حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ امت اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر، رسول فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے، کہ اس حدیث کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں ابن حجر مکی یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک، قیامت تک روئے زمین کہ جہاں پر انسان کو ہدایت چاہیے، اور ہدایت کے لیے رسول دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا لازمہ، اگرچہ وہ اس حدیث سے نتیجہ نکال رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور دلیلوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہمارے لیے اتنا ہی بس ہے کہ ابن حجر مکی جیسا متعصب علماء اہل سنت یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روئے زمین پر ہدایت کے لیے جہاں قرآن کی کتاب ہونا ضروری ہے، وہاں پر آل محمد کا کوئی نہ کوئی فرد ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی فرد ہونا ضروری ہے، اور یہ حدیث بھی بیان کر رہی ہے، یہ قرآن کی آیت بھی بیان کر رہی ہے، ہر زمانے میں، ہر زمانے میں خدا کے لیے ضروری ہے کہ امام حق کو قرار دے۔ اور یہ ایک حدیث، مشہور و معروف حدیث، کہ مجھے اس میں زیادہ وقت نہیں لگانا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، لیکن یہ حدیث قابل توجہ حدیث ہے، یہ حدیث قابل توجہ حدیث ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو اس حدیث، اگرچہ ہمارے موضوع سے بالکل مرتبط ہے یہ حدیث، لیکن فی الحال مجھے اس حدیث پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے۔ اور ہمارا خیال یہ ہے، ہم شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط شیعوں کی حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، یہ شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں، معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ میں ایک لفظ کہوں گا آپ اس کے آخر تک پہنچ جائیں گے، اتنی مشہور و معروف حدیث ہے یہ، لیکن چونکہ ہمارے موضوع سے مرتبط ہے فقط ایک اشارہ کر دوں، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حدیث ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب حدیث ہیں، من ماتا ولم یعرف، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، کہ شیعہ اور غیر شیعہ سب اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، لیکن فقط ایک جملہ جو قابل توجہ جملہ ہے، چونکہ قرآن نے کیا کہا، یوم ندعو کل اناسن، ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہ ظاہر آیت سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں، ہر زمانے میں ایک امام حق ہونا ضروری ہے، ایک امام عدل ہونا ضروری ہے، ایک ایسا امام ہونا ضروری ہے جو حجت خدا ہو، جو حجت خدا ہو، جو ولی خدا ہو، جو خداوند متعال کی طرف سے بھیجا ہوا ہو، کیونکہ ہمیں اور آپ کو چونکہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو لہذا کوئی امام حق ہونا چاہیے، کوئی امام حق ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائے۔ اور یہ حدیث اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے، من ماتا، توجہ کیجئے گا، من ماتا نہیں کہا حدیث نے، من ماتا ولم یعرف امام نہیں کہا حدیث نے، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے، نہیں، توجہ کیجئے گا، اس حدیث کا جملہ کیا ہے، اہل سنت نے بھی اپنی معتبر کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، اپنے زمانے کی امام کی اگر معرفت کو حاصل نہیں کیا، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب عالم اسلام سے سوال ہے، یعنی ایک ایسا امام ہے، ایک ایسا امام ہونا چاہیے، وہ بھی امام، امام باطل نہیں، امام حق ہے۔ یہاں قرآن میں جو لفظ امام آیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بی امامہم، یہ جو قرآن میں بھی امامہم جو قرآن میں آیا، ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ امام عام امام ہے، یہ امام عام امام ہے، مرضی ہے، دنیا میں جس کو بھی امام بنانا ہے، جس کو بھی اپنا رہنما بنانا ہے، جس کو بھی تمہیں تمہاری مرضی ہے، جس کو بھی تم اپنا امام بنا لو یہ تمہاری مرضی ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ہم ان کو تم کو اسی امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بس توجہ کیجئے گا، قرآن میں یہاں پر جو بے امام ہیم آیا، یہ امام سے مراد امام حق مراد نہیں ہے بلکہ امام عام مراد ہے۔ امام حق بھی ہو سکتا ہے، امام باطل بھی ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری مرضی ہے، دنیا میں جس کو بھی امام بنایا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اگر تمہارا امام وہ ہو کہ جو یہ کہے کہ میں خدا کی جب عبادت کرتا ہوں تو میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نادق ہوں، لم ارا لم آبدو باللذی لم ارا ہو، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھوں۔ وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے بارے میں ابن حدید معتزلی، مرضی ہے جس کو بھی امام بنانا ہے بنا لو، جس کو بھی امام بنانا ہے بنا لو، قیامت کے دن اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آج الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یزید کی بھی طرف دار ہیں، الحمدللہ سے میری مراد وہ منفی والی الحمدللہ ہے، مثبت والی الحمدللہ نہیں ہے۔ کہ ماشاءاللہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، دنیا اتنی ترقی کر رہی تھی، وہ یزید کے جو تمام امتوں کے درمیان قابل لعنت تھا، لیکن آج اس کے چاہنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، یزید کیا شیطان کو تم اپنا امام بنا لو، اب معلوم نہیں کہ یزید بڑا مجرم ہے یا شیطان بڑا مجرم ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی فی الحال موضوع یہ نہیں ہے کہ کون بڑا مجرم ہے، فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن توجہ کریں، مرضی ہے جس کو بھی امام قرار دینا ہو۔ بس قرآن میں جو بے امام ہم آیا، یہ عام ہے، ہر شخص کو اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہاری مرضی ہے دنیا میں کس کو امام بنانا چاہتے ہو۔ لیکن یہ جو حدیث نبوی ہے، کہ جو تمام مسلمان اپنی کتابوں میں بیان کر دیں، یہ امام حق مراد ہیں، کیا کہا حدیث نے؟ حدیث نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، اگر کوئی شخص جو اپنے زمانے، اب میں اس لفظ کو اپنے بچوں جوانوں کے لیے ایک لفظ ایڈیشن کر رہا ہوں، اضافہ کر رہا ہوں تاکہ ان کے لیے بات واضح ہو جائے، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی، اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام حق کو اگر نہ پہچانے۔ توجہ کیجئے گا، رسول نے نہیں کہا اپنے امام کو، تاکہ مسلمان کہے ہمارا امام تو رسول ہے، وہ تو ویسے ہی رسول کو زندہ نہیں مانتے، توجہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے ہی رسول کو زندہ نہیں مان رہے، لیکن بہرحال کیا کہا؟ نہیں کہا اپنے امام کو کہ کوئی آ کر کہے بھائی ہمارا امام تو رسول ہے، اب یقینی طور پر رسول امام ہے، رسول امام بھی ہے، لیکن حدیث نے یہ نہیں کہا، حدیث نے کیا کہا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی، ہر ایک انسان کے زمانے میں ایک امام عادل ہے، ایک امام حق ہے، کہ اگر اس کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو کفر کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ بس توجہ کیا آپ نے، یہ حدیث شریف، حدیث نبوی کے جس کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں۔ بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ قرآن نے کیا کرائٹیریا قرار دیا، قرآن نے کس چیز کو میلاد قرار دیا، کس چیز کو معیار قرار دیا، قیامت کے دن معیار قرار دیا اس بات پر کہ تم کس کو اپنا امام بناتے ہو، جس کو تم امام بناؤ گے اسی کے حساب سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اگر تمہارا امام امام حق ہے تو تمہارے دائیں ہاتھ میں تمہارے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ومن، دیکھیے قرآن بڑے کنائے اور اشارے سے بات کرتا ہے، اس کے بعد نہیں کہا جس کے بائیں ہاتھ میں، بلکہ کہا فمن کانا فی ہذہ اعما۔ اب دیکھیں کیا قرآن تعبیرات، اس کو کہتے ہیں قرآن کا اعجاز، الفاظ مختصر ہیں معنی کثیر ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن کا معجزہ۔ اگر یہ لے کر قرآن آتا، اگرچہ قرآن کی یہی مراد ہے کہ کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا، بس واضح ہے دائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جن کا امام حق ہوگا ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں کن کو ملے گا؟ جو جن کا امام امام حق نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری مرضی ہے دنیا میں جس کو بھی امام بناؤ گے، لیکن قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اسی کے ساتھ۔ قرآن کی آیات ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب قرآن نے الفاظ اضافے نہیں لے کر آیا، یہ بات تقدیر میں ہے کہ کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے گا، خدا کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اب وہ بائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دے گا خدا، اب ان کی صفت بتا رہا ہے. دیکھیں یہ ہے احتیاط الفاظ، الفاظ کی احتیاط، کہ کس طریقے سے اعجاز قرآن یہ کہ قلیل الفاظ، الفاظ کا کم انتخاب ہو اور کثیر معنی کا استفادہ کیا جائے. اب نہیں آئی کہ وہ لوگ کہ جن کو بائیں ہاتھ میں، نہیں، یہ خود صاحبان تلاوت، تلاوت کرنے والوں کے لیے، خود قاریان قرآن کے لیے. اگر قاریان قرآن تلاوت کرنے والے تدبر کے ساتھ ہو، فقط جھوم جھوم کے تلاوت کرنے والے نہیں. یہ حافظان قرآن، قرآن کی حفاظت، خود حدیث ہے رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. لوگوں کو اس لفظ یلعنہ سے بھی بڑی الرجی ہوئی ہوئی ہے کہ بھائی ہم یہ یلعنہ کا میں ترجمہ میں تو کر دوں گا، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو بڑی الرجی محسوس ہوتی ہے، بڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. یعنی اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں ہم، ہم قرآن سے زیادہ، اہل بیت سے زیادہ ہم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. بھائی لفظ لعنت کس طریقے سے ہم اپنی زبان سے ادا کریں؟ رب تعالی القرآن. بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو جھوم جھوم کے قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن خود قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. اب آپ لوگ جانتے ہیں وہ خدا کی لعنت کن کے اوپر ہے، جو قرآن کے مضامین پر عمل نہیں کریں گے، جو قرآن کے مضامین پر عمل نہیں کریں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یاد رکھنا اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے. اور اس حدیث آیت کے ٹکڑے کا فقط خلاصہ بیان کر دوں کہ علی ابن ابی طالب تمہارا ولی ہے، لاکھ جھوم جھوم کر تلاوت کر لو، لاکھ جھوم جھوم کر تلاوت کر لو. حدیث منطبق ہو جائے گی خود بخود کہ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. بس یہ جو لفظ لعنت ہے مت گھبرایا کریں، اس کو دینے سے مت گھبرایا کریں. قرآن میں 49 ٹائمز لفظ لعنت آیا ہے. اب چونکہ مناسبت ہے لہذا ارادہ تو نہیں تھا، اب جب سے لفظ لعنت پہ ہم پہنچ ہی گئے تو سن لیجئے. کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا کہ کسی کو گھبراہٹ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے قلوب کو ٹھیس پہنچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تفریقہ کا سبب بن جائے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر قرآن کی آیت کے بعد بھی اگر تفریقہ ہو رہا ہو تو تفریقہ تفریقہ نہیں ہے جس کو ہم تفریقہ سمجھتے ہیں. اگر قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد بھی اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تفریقہ ہو رہا ہے تو پھر قرآن پڑھنے والے کو نہ کہیں کہ تفریقہ بازی کر رہا ہے، پھر نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اب ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے زیادہ اس آیت کے ذیل میں نہیں بیان کروں گا، لیکن یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ احزاب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس آیت کا، لیکن جب رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ آیا تو ممکن ہے کسی کو یہ ہیزیٹیشن ہو کہ یہ حدیث، اس قسم کی حدیث لعنت والنت کی حدیثیں نہیں پڑھنی چاہیے. ہم تو قرآن سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک پاک و پاکیزہ ہے، اپنی زبانوں کو کیوں برا کریں، اپنی زبانوں کو کیوں گندا کریں. قرآن تو لعنت بھیج سکتا ہے لیکن ہم لعنت نہیں بھیجیں گے. اب یہ آیت سن لیجئے، یہ آیت سن لیجئے، سورہ احزاب، سورہ احزاب آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57، آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 57. دو ایسے اعمال، دو ایسے اعمال کہ جس کو قرآن اور خداوند متعال خود انجام دیتا ہے، خود انجام دیتا ہے. ایک عمل تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک عمل تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. اب نہیں معلوم قرآن کی آیت پڑھنے میں بھی تقیہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، مجھے نہیں معلوم ہے. قرآن کی آیات پڑھنے میں تقیہ کروں مجھے نہیں معلوم ہے. میں تو صرف قرآن کی دو آیتیں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھ دوں گا، باقی تفصیل آپ خود بخود خود بخود سمجھ جائیں گے. ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، دو آیات آپ کی خدمت میں. ہم ایک عمل الہی کو بیان کرتے ہیں. کیا ہے عمل الہی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ کہ اہل ممبر ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جملہ قابل اصلاح ہے کہ وہ ایک درود وہ عبادت ہے، خدا عبادت نہیں کرتا ہے، خدا عبادت نہیں کرتا، لیکن ایک خطابانہ انداز سے کہا جاتا ہے کہ درود ایک وہ عبادت ہے جو خدا انجام دیتا ہے. ایک نہیں ہے بلکہ دو چیزیں ہیں جس کو خدا انجام دیتا ہے. سورہ احزاب کی، میرے بچے میرے جوان یاد رکھ لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، آیت درود ہے. اس کے بعد والی آیت آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ کو اذیت دی. آپ لوگ جانتے ہیں یہ کون سے ایام ہیں, یہ ایام فاطمیہ ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ لوگ جانتے ہیں. رسول نے فرمایا, سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے, فاطمہ بذرت منی فمن اذاھا فقد اذانی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. اب آیت سن لیجئے, آیت سن لیجئے اس کا ترجمہ. یہاں آیت درود آئی, یہاں آیت درود آئی, اس کے بعد والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ کو اذیت دی, جس نے رسول کو اذیت دی, خدا کی, خدا لعنت کرتا ہے اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی خدا لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس پر خدا لعنت کرتا ہے. بس اس میں تو کوئی تقی کی ضرورت نہیں تھی, قرآن کی آیت پڑھی, باقی اہل علم ہے انشاءاللہ سمجھ گئے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. لہذا قرآن کی تلاوت کریں, دیکھیں قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کہہ رہے قرآن, بڑے اختصار کے ساتھ, بڑے اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہے قرآن. ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, پکارا جائے گا. اور ایک طویل حدیث ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. خداوند متعال نے ہمیں ایسے خاندان میں پیدا کیا جو محمد و آل محمد کی محبت رکھتا ہے. ابو ہاشم جعفری کیا جلیل القدر صحابی, نوے امام, دسویں امام, گیارہویں امام اور ظاہر آٹھویں امام بھی, چار اماموں کے اور ظاہر امام زمانہ کو بھی, چار سے پانچ اماموں کے زمانے کو نہ کہ فقط در کیے ہوئے ہیں, وہ صحابی کے جنہوں نے ہمیشہ استفادہ کیا. اصحاب آئمہ میں وہ صحابی کہ جنہوں نے اپنے اماموں سے استفادہ کیا, وہ ابو ہاشم الجعفری. طویل حدیث ہے اس آیت کی ذیل میں, وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض کو کتاب توریث کی ہے, کتاب عطا کی ہے. دیکھیں صحابی جلیل القدر صحابی ابو ہاشم جعفری جانتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ہم نے تو سن لی, اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا, کہ ہمارے بعض بندوں میں سے بعض ہوئے کہ جس کو ہم نے کتاب, الکتاب, پوری کی پوری کتاب توریث کی. ابو ہاشم جعفری جانتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کتاب الہی مل جائے تو کیا ہوتا ہے, کون سی قیامت برپا ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن کی اس آیت کو جاتے ہیں, لو ان ھذا القرآن سیرت بہ الجبال, کہ قرآن کی طاقت کیا ہے, قرآن کی طاقت کیا ہے. آج ہمارے بچے اور جوان جب فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے, یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں میں, یہ قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں, قرآن کیا کہ لو ان ھذا القرآن, کہ قرآن کیا ہے, قرآن کی طاقت کیا ہے, سیرت بہ الجبال, کہ اگر کسی کے پاس قرآن ہو نا, قرآن سیرت بہ الجبال, سیرت بہ الجبال. ایک شیعہ عالم نہیں, زمخشری صاحب کشاف, اتنا بڑا اہل سنت کا عالم, آج شیعہ کے سامنے اگر یہ فضائل پڑھے جائیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں ثابت ہے یا ثابت نہیں. وہ کشاف, صاحب کشاف زمخشری اس فضیلت کو جو بیان کر رہا ہے کہاں پر, موبائلے کے واقعے پہ. پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ اگر کسی کو کتاب کی توریث ہو جائے, اگر کسی کو کل کتاب مل جائے کہ وہ محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی بھی نہیں, اگر قرآن کی اگر طاقت آ جائے تو قرآن کی طاقت یاد رکھیے گا, یہ قرآن کی طاقت وہ حافظ اور قاریان قرآن والی نہیں ہے. ہاں وہ الا آپ قرآن کو لے کر جہاں بھی چلے جائیں وہ اثر جو قرآن بیان کر رہا ہے, لو ان ھذا القرآن سیرت بہ الجبال, کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت دی. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس قرآن کی طاقت کے ذریعے سے ہٹایا جائے. وقت تہل بہ البلاد, اور یہ قرآن کی طاقت وہ ہے کہ میلوں دور کا فاصلہ, میلوں دور, یہ زمین جو اس مختصر سے ایک اس پوری کائنات کے مقابلے میں ایک مختصر سا گولا ہے, میلوں دور کا فاصلہ کا, یہ قرآن کی طاقت, یہ قطعت البلاد, کہ انسان جب جس کے پاس یہ طاقت قرآن آ جائے تو زمین پلک جھپکنے کے لیے ان کے لیے لپیٹ لی جاتی ہے اور وہ ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف سفر کر لیتے ہیں. یہ قرآن کی طاقت ہے. اور قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کل لما بہ الموتا. اگر کسی واقعے میں سنے نا کہ امیر المومنین نے اگر کسی مردے کو ٹھوکر ماری اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو مت کہیے گا کہ یہ غلو ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی طاقت یہ ہے کہ کل لما بہ الموتا, کہ اگر کسی کے پاس کتاب کا علم ہے تو مردے کو زندہ کر کے اسے گفتگو کر سکتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہ ہے قرآن کی طاقت. ابو ہاشم جعفری جب کا ثم اورثنا الذین, کہ خداوند متعال کے تحت ہم نے کتاب کو تورث کیا, ہم نے کتاب کو ادا کیا اپنے بعض بندوں کو. اس کے بعد قرآن کی آیات میں بندوں کی کیٹیگری بیان کی گئی کہ جس میں سے ایک کیٹیگری امام کی تھی کہ امام نے کہا کہ یہ ہم کو بیان کی گئی. ابو ہاشم جعفری جیسا مجلسیں سنے ہوئے نہیں. مجلسیں تو آپ کتنے واسطوں سے سنتے ہیں. آج کل تو نہ جانے کتنے سینسر لگے ہوئے ہیں فضائل امیر المومنین کو بیان کرنے کے لیے. وہ مستقیماً بغیر تقیے کے بغیر واسطے کے امام کی زبانی دین کو لینے والے ہیں, فضائل اہل بیت کو سننے والے ہیں. ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری جیسا جلیل القدر, گیارہویں امام کا زمانہ ہے, یعنی تمام اماموں کو در کر چکا ہے, جانتا ہے محمد اور آل محمد کی فضیلت کو. لیکن جب اس آیت کو سنا, ایک مرتبہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں جو جال تو اب کرو فی نفسی, کہ ایک مرتبہ میں اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا, کیا سوچنے لگا, فی عظم ما آت اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عظمت کو جو خداوند متعال نے, توجہ کیجیے گا, اس عظمت کو جو خداوند متعال نے آل محمد کو عطا کی ہے. دیکھیں اگر میرا اور آپ جیسا کوئی, اولا تو یہ آیت سے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا, ہمیں تو آیت سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو ہم نے دوسری آیت ملائی تو ہمیں پتا چلا کہ جس کو کتاب مل جائے اگر اس کے لیے خداوند متعال بے اذن اللہ اگر خداوند متعال کل کائنات کو اس کے لیے تسخیر اور مسخر کر دے. کتاب قرآن کی, قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا, قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم کتاب آ جائے. بابا یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے محمد و آل محمد. صحیح ہے کہ خداوند متعال نے ہم پر احسان کیا, ہم پر منت کی, ہم پر احسان کیا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ہمارے لیے نمونہ حیات قرار دیا, لیکن کسی کے خیال میں یہ گمان میں یہ نہ آئے کہ ہم نعوذ باللہ ہم بھی امام علی کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں, ہم بھی شہزادی کونین کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. ارے مقام تک, توجہ کیجیے گا, مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مقام کی معرفت ہو, معرفت معلوم ہو کہ وہ کس مقام پر ہو تو انسان اس مقام تک پہنچے گا. ارے وہ جس کے بارے میں رسول فرماتے یا علی ما عرفک الا انا و اللہ, کہ تجھے کسی نے نہیں پہچانا, یا میں نے پہچانا, یا میرے رب نے پہچانا ہے. معرفت نہیں ہے اس تک جانے کا, تصور نہیں ہے اس کی, معرفت نہیں. بھائی آسمان کی معرفت ہے, آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں, سورج کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب شاید ہم سوچ سکتے ہیں کہ سورج تک پہنچ جائے, سوچ سکتے ہیں کہ ہم آسمانوں کی, یہ اس کی معرفت ہے تو سوچ سکتے ہیں. لیکن وہ علی ابن ابی طالب کہ خطبہ شکشکیہ میں امیر المومنین, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر, وہ امیر المومنین جو فرماتے ان محلی منہا محل القطب من الرحیہ. امیر المومنین, تصور کر دو امیر المومنین سے اپنے آپ کو, امیر المومنین کے برابر. لا یقاس بنا احد اہل البیت, ہم اہل بیت سے کسی کو قیاس مت کرنا, اس لیے کہ قیاس کے ذریعے ضروری ہے کہ مقیس علیہ, جس پر قیاس کیا جا رہا اس کی معرفت ہونی چاہیے. جب معرفت ہوگی تو کسی کو کسی پر قیاس کیا جائے گا. امیر المومنین خطبہ شکشکیہ میں کیا فرماتے, ان محلی منا محل القطب من الرحیہ, کہ میری مثال اس دنیا کے لیے, اس عالم امکان کے لیے کس کی مثال ہے, میری مثال اس عالم امکان کے لیے کس چیز کی مثال ہے. خطبہ شکشکیہ, میرے بچے اور میرے جوان پڑھے خطبے کو, یہ خطبہ آسان ہے, اس کو پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے کے بعد سمجھ میں بھی آئے گا. پڑھیں امیر المومن کی مظلومیت ہے خطبہ شکشکیہ میں, مظلومیت ہے امیر المومنین کی کہ کس طریقے سے امیر المومن اپنے حق کے غضب ہونے کا شکوا کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں. دنیا نے کیا پہچانا, نہ اس وقت پہچانا نہ ابھی پہچانا نہ کبھی پہچان سکتے ہیں. لیکن خدا را جب اس انسان کی عظمت کو سمجھیں تو ذل لکم کل شیئن, یہ ہے آل محمد, یہ ہے آل محمد. کیا ہے؟ زیارت جامعہ کا جملہ, ذل لکم کل شیئن. صحیح ہے, سجدہ صرف اور صرف خداوند متعال کے لیے, سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. لیکن آل محمد کے سامنے زیارت جامعہ کا جملہ کہ جب, یاد رکھیے گا, ایک قانون عقلی, ایک لاجیکل قانون ہے کیا کہ جیسے جیسے جس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے انسان اس کے سامنے خاضع اور خاشع ہوتا ہے, خاضع اور خاشع ہوتا ہے. آج تبرکات آل محمد کو ٹھکرایا جا رہا ہے, آج آل محمد کی زیارت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے, آج آل محمد کی مجلسوں کو بے حرمتی کی جا رہی ہے, اس کو کم اہم کیا جا رہا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے تو علامہ طباطبائی جیسا شخص, علامہ طباطبائی جیسا شخص کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو تبرکات ہیں, یہ تبرکات, یہ بھی ہماری شفاعت کریں گے, یہ شفاعت کریں گے ہماری. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, ان مالی منہا من راہیل قطب, ان مالی من مال القطب من الراہیل. میری مثال کیا ہے, امیر المومنین اپنی مثال دیتے ہیں, امیر المومنین مثال دیتے ہیں, یہ جو عالم امکان ہے نا, عالم امکان, اس کی مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اس عالم امکان میں میری مثال ایسی ہے, توجہ کیجیے گا, اس عالم امکان میں میری مثال ایسی ہے جیسے چکی ہوتی ہے. یہ عالم امکان, عالم امکان, عالم امکان کس کو کہتے ہیں, جو بھی آپ تصور کریں خدا کی ذات کے علاوہ, خدا کی ذات کے علاوہ جو آپ تصور کریں وہ ہے عالم امکان. زمین سے باہر آئیے, زمین سے باہر آئیے, عالم خدا کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم امکان ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں عالم امکان میں میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں چکی, میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے بتا دوں, چکی ہوتی ہے, چکی کیا ہوتی ہے, گرائنڈر, جس کو آج کے زمانے میں گرائنڈ کیا جاتا ہے. جب گرائنڈر, ہاں میں, مجھے معلوم ہے اس کی, میں بھی بچوں کو تو گرائنڈر سے لے کر چلوں گا آگے, کہ وہ جب گرائنڈر میں جب چیزیں ڈالی جاتی ہے تو گرائنڈ کیا جاتا ہے, یہ تو الیکٹریسٹی سے متصل ہوتی ہے. یہ قدیم زمانے میں تو گرائنڈر تھے نہیں, اپنے بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا, بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا. قدیم زمانے میں اب یہ ایک چکی ہوتی تھی جس کو گھما کر یہی ساری دالیں اور جو بھی چیزیں, گیہوں گندم وغیرہ, اس کو پیسا جاتا تھا, اس کو پیسا جاتا تھا. اس زمانے میں گرائنڈر تو تھے نہیں, تو چکی ہوتی ہے, چکی کے درمیان ایک کیل ہوتی ہے. جی محور, جو ایک کیل ہوتی ہے, ایک کیل کہ جس کے محور میں وہ چکی گھومتی ہے, جس کی اطراف میں وہ چکی گھومتی ہے, وہ کیل کو اگر نکال دیا جائے تو ایسا ہے جیسے گرائنڈر کی سوئیوں کو توڑ دیا جائے. صحیح نا, بس جو چکی گھومتی ہے وہ اس کیل کے گرد گھومتی ہے, اگر کیل نہ ہو تو چکی نہیں گھومے گی, چکی نہیں گھومے گی. امیر المومنین کیا فرماتے, اس عالم امکان میں, اس عالم امکان میں کہ جس عالم امکان میں فرشتے ہیں, جس عالم امکان میں دنیا ہے, جس عالم امکان میں آخرت ہے, یہ سب عالم امکان ہے, اس عالم امکان میں میری مثال اس عالم امکان میں ایسی ہے جیسے چکی کے لیے کیل, کہ اگر کیل کو نکال دیا جائے, اگر کیل کو نکال دیا جائے تو چکی چل نہیں سکتی. وہ عالم قطب عالم امکان ہے کہ اگر اس, اگر یہ ہستی اگر نہ ہوتی, حدیث کسا کا بھی پیغام ہے اور بہت ساری دوسری حدیثوں کا بھی پیغام ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیتوں کو اگر نکال دیا جائے تو اس عالم امکان کا وجود ہی نہ ہو. یہ امیر المومنین خود بے شکشکیہ میں کہتے ہیں انا محلی منہا محل القطب من الراہیے ینحدر عن السیل. جب پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے, کیٹو کا پہاڑ لے کر آ جائیے اپنے اذہان شریف میں, ایوریسٹ کا پہاڑ لے کر آ جائیے اپنے اذہان شریف میں, کیا ہے امام فرماتے ینحدر عن السیل, جب سیلاب آتے ہیں نا, جب سیلاب آتے ہیں تو بلندی سے جب پانی بہتا ہے, جب بلندی سے پانی بہتا ہے تو سیلاب آتا ہے، فیوز الہی، اللہ کے فیوز، جو بھی فیض الہی ہے، جو بھی نعمت الہی ہے، جو بھی کرم الہی ہے، ینحدر عن السیل، سیل یعنی خداوند متعال کا فیض الہی اگر جاری ہوتا ہے تو ہم محمد و آل محمد کے ذریعے سے. یہ ہے محمد و آل محمد. اب مرضی ہے، مرضی ہے مسلمانوں کی، مرضی ہے جس کو اپنا امام قرار دینا ہے. آیا اس کو امام قرار دینا ہے جو اس چوٹی پر ہے کہ ینحدر عن السیل، جس سے فیوز الہی صادر ہوتے ہیں، یا اس کو امام قرار دینا ہے جس سے شیطان کے فیوز صادر ہوتے ہوں؟ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ ہے مقام امامت، یہ ہے مقام امامت، کہ اگر مقام امامت کو اگر محفوظ کیا گیا تو توحید محفوظ ہوگی، توحید تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آئے گی، رسالت تھوڑی بہت ہمیں سمجھ میں آئے گی. اور یہ ایام جو ایام فاطمیہ ہیں، کیوں ہیں یہ ایام فاطمیہ کو ہم مناتے ہیں؟ یقینی طور پر ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کی ایک آیت کافی ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن کی ایک آیت کافی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ قیامت کے دن خداوند متعال رسالت، اجر رسالت کا ہم سے سوال کرے گا، اجر رسالت کا سوال کرے گا کہ اجر رسالت ادا کیا یا نہیں کیا، اجر رسالت ادا کیا یا نہیں کیا، اجر رسالت. کہ اگر باقی مسلمانوں کو اگر یاد دلایا جائے تو شاید آل محمد یاد آ جائے، اس کو نہیں کہتے اجر رسالت. اجر رسالت اس کو کہتے ہیں کہ جب ان کی مصیبت کے دن آئے، جب ان کی مصیبت کو یاد کریں تو آنسو بہائے. جس طریقے سے ہمارے آئمہ نے، اماموں نے، امیر المومنین کیا مظلومیت ہے، امیر المومنین کی مظلومیت کیا ہے؟ امیر المومنین ولی خدا، خدا کی کنیز، شہزادی کونین، بنت رسول پر گریہ نہیں کر سکتے. گریہ کرتے ہیں، پڑوسی آتے ہیں، یا امیر المومنین عرب آپ کو ملامت کریں گے، آپ اپنے زوجہ کے غم میں رو رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں. امیر المومنین نے کتنا بڑا نقصان کیا، امیر المومنین کا آپ کوئی ساتھی اور سہارا نہیں رہا، بڑی مظلومیت ہے امیر المومنین کے. بہت اختصار کے ساتھ شب شہادت ہے، لیکن بہرحال مصائب بھی پڑھنے، لہذا میں ڈائیگ رفتے مصائب دیتے ہوئے، امیر المومنین کی غربت، امیر المومن کی مظلومیت. کل آپ کی خدمت میں نے مصیبت خاندان اہل بیت، شہزادی کی مصیبت کو کل آپ کی خدمت میں نے اس نقطے تک بیان کیا کہ جب آنے والا آیا، کوڑا مارا، فاطمہ بزعت منی فمن اذاها فقد اذاني، محسن شہید ہو گئے، پہلو شکستہ ہو چکا. لیکن یہ ہے امامت کی حفاظت کرنے والی. کل میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں دروازہ گرانے والے مصائب کو بیان کیا، لیکن ادادارو سن لیں، آج کی شب شہادت کی شب ہے، مستحب ہے انسان جتنا ہو سکے رات بھر اگر بنت رسول کی محبت میں اور مصیبت میں اگر انسان رات بھر اگر روتے ہوئے گزار لیں تو شاید شب قدر کا حق ادا ہو جائے. اس لیے کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہے، فاطمہ لیلۃ القدر ہے. آج کی شب جتنا ہو سکے فاطمہ بنت رسول کی مصیبت کو یاد کر کے انسان اگر گریہ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر گریہ نہ کر سکے ماتم کرے، نوحہ پڑھے. عزاداروں، وہ شہزادی، وہ محافظ ولایت، کل آپ کی خدمت میں جہاں تک پہنچایا تھا وہیں سے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بنت رسول نے اپنے بابا کو پکارا, جناب فضا کو پکارا, آیا فضا فخوزینی وقت قتلا ما فی عشائی, فضا مجھے سنبھالو میرا محسن مارا گیا. ایک مرتبہ شہزادی ایک مختصر لمحے کے لیے غشی تاری ہوئی. کیا دیکھا؟ عجیب درد بھرا منظر دیکھا. دیکھا علی مرتضیٰ کے گلے میں رسن باندھا گیا, رسی کو باندھا گیا. ہائے علی کو کھینچ کر لے جا رہے. ہائے وہ محافظ ولایت. ایک مرتبہ لے جانے والے کے پٹکے کو پکڑا, اپنے ہاتھوں سے پکڑا کہ علی کو چھوڑ دے. ہائے یہ آنے والا ملو. ایک مرتبہ کون پوچھ سے عزاداروں کل بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں فاطمہ پر, ایک مرتبہ کوڑا نہیں چلایا تھا, متعدد مرتبہ کوڑے چلائے تھے, ایک تماچا نہیں مارا تھا, متعدد تماچے مارے تھے. ہائے آنے والے, ایک مرتبہ جب بنت رسول نے راستہ روکا, کون پوچھ سے کوڑا لیا فاطمہ کے ہاتھ پہ, اتنا زور سے کوڑا مارا فاطمہ کا ہاتھ چوٹ گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے, خدا آپ کی ناموس کی حفاظت کرے. بس عزاداروں بہت ہی اختصار کے ساتھ دو روایتیں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ شہزادی آرام کرنے ہائے, وقت شہادت قریب آ گیا. اسما بنت امیس کو وصیت کر دی, اسما جب تک میں زندہ ہوں میری تسبیح کی آواز آتی رہے گی. جب سننا میری تسبیح کی آواز بند ہو گئی سمجھنا میں اپنے بابا سے ملاقات کو چلے گئی. ہائے اسما نے ایک مرتبہ محسوس کیا شہزادی کی تسبیح کی آواز بند ہو گئی. بس ایک مرتبہ اسما ماتم کرنے لگی, گریا کرنے لگی. چھوٹے بچے بہادارو, آج حسنین کی یتیمی کی شب ہے, آج کی شب ارے زینب و کلثوم یتیم ہو جائیں گی. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد نبوی سے آئے, مادر گرامی کو پکارتے ایک مرتبہ اسما نے راستہ روک دیا. شہزادو ہائے تمہاری مادر گرامی اس دنیا سے رخصت کر گئی, ارے جا کے اپنے پدر گرامی کو بلا کر لے کر آئے. ایک مرتبہ بچوں نے اپنے امامے پھینکے, واہ محمدا واہ فاطمہ کی فریاد کو بلند کرتے ہوئے مسجد میں دوڑ رہے. ایک مرتبہ امیر المومنین سے ملاقات ہوئی. کون ہے علی؟ مرحب کو پچھاڑنے والا, خیبر کو اکھاڑنے والا, ہائے جس کے دبنجن کے بدن پہ لرزہ تاری ہو جائے. ایک مرتبہ بچوں نے جب مادر گرامی کی شہادت کی اطلاع دی, وہ علی مرتضی وہ محمدہ کر کے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ارے منہ کے بال زمین پر گر گئے. ایک مرتبہ علی کو ہوش میں لایا گیا. ہائے علی مرتضی مسجد نبوی سے دوڑتے ہوئے ہائے حجرے فاطمہ پہ آ کر رک گئے, امامے کو پھینکا, ابا کو پھینکا. ایک مرتبہ آواز دی, کلمینی یا زہرا, زہرا مجھ سے کلام کرو, مجھ سے گفتگو کرو, میں علی ابن ابی طالب ہوں, میں ابو الحسن ہوں, میں ابو طالب کا فرزند ہوں. بس ایک مرتبہ ہائے اعجاز سے شہزادی نے اپنی آنکھوں کو کھولا, کہا ابو الحسن اب وہ وقت آ گیا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی. بس عزادارو دو جملے کو سن لیجئے. بس ایک مرتبہ وقت غسل آیا. ایک مرتبہ میرا مولا اسما بنت امیس کے ساتھ شہزادی کو غسل دے رہا ہے. ایک مرتبہ غسل دیتے جناب اسما یہ کہتی ہے علی رو رہے تھے, علی گریا کر رہے تھے, لیکن یکایک اچانک علی نے گریا کرنا شروع کیا, اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کیا. میں نے مولا سے کہا یا امیر المومنین آپ کو حق ہے اس مصیبت پہ گریا کرے. مولا لیکن آخر کیا وجہ ہے, آپ نے اپنے رونے کی آواز کو بلند کیوں کر دیا؟ ہائے سنے عزادارو سن لیجئے, بس میرا آخری جملہ ہے. میرا مولا کیا کہتا ہے, رائے تو سوال اللہ طرف وجہ فاطمہ, اے آسما میں کیوں گریا نہ کروں فاطمہ کے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھے, فاطمہ کی استرخ آنکھوں کو دیکھے.